بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج یہ رمضان سے پہلے آخری جمعہ ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ یا تو پہلا روزہ ہوگا یا کم از کم چاند رات ہوگی, اور رمضان میں یہ سلسلہ موقوف رہتا ہے ہمارے نشستوں کا, تو یہ آج کے دن مناسب معلوم ہوا کہ کچھ رمضان مبارک کے بارے میں ہم کچھ باتیں تازہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. مہینہ ایسا ہے, آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے, یعنی ہماری عمر اتنی دراز کر دیجیے کہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے. دو مہینے پہلے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجہ اس کا اختیار اور انتظار فرماتے تھے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہی جانتے تھے کہ اس رمضان کی حقیقت کیا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. ہمارے آپ کا ہمارا آپ کا حال یہ ہے کہ دن رات مادی چیزوں میں منہمت رہنے کی وجہ سے جو روحانی حس ہوتی ہے وہ کمزور پڑی ہوئی ہے, لہذا رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کا اس کے انوار کا اندازہ ہم لوگ کرنے کا قدر زر زر کر بدانت قدر جوہر جوہری, جو سونے کا ماہر ہو وہی سونے کو پہچانتا ہے, جو جوہر کا ماہر ہو وہی جوہر کو پہچانتا ہے, عام آدمی کو پتا نہیں لگتا کہ جاتا ہے. تو حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے, اس واسطے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ایک رمضان اور نصیب فرمائے. یہ مہینہ آنے والا ہے, اور کہنے کو تو یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کا مہینہ ہے, تراویح کا مہینہ ہے, لیکن بات درحقیقت روزے اور تراویح پر ختم نہیں ہے. یہ مہینہ کچھ اور بھی چاہتا ہے, علاوہ روزے سے علاوہ تراویح سے اس مہینے کا کچھ تقاضا اور بھی ہے. وہ تقاضا یہ ہے کہ درحقیقت یہ مہینہ ایک تربیتی کورس ہے جس سے مسلمانوں کو ہر سال گزارا جاتا ہے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے گاڑی ہوتی ہے, آپ ایک دفعہ چلا کر اس کو چلائیں تو کچھ عرصے کے بعد کبھی اس کی سروس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے, کبھی اس کی اوور ہالنگ کرانی پڑتی ہے. تو اسی طرح یہ سالانہ اوور ہالنگ ہے ہماری, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مقرر کر. اب تفصیل اس کی تھوڑی سی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو اس دنیا میں بھیجا, اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد بالکل صاف لفظوں میں بیان کروا دیا. سورہ غاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا، اور وہ یہ کہ میری عبادت ہے. تو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بتایا، اللہ جل جلالہ کی عبادت، اس کام کے لیے آیا تھا. اور یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بغیر بات لوگوں کو صبح ہوتا ہے کہ بھائی پھر انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی، فرشتے بہت عبادت کر رہے تھے، فرشتے تو پہلے سے عبادت کر رہے تھے، انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ فرشتے عبادت تو کر رہے تھے لیکن ان کے اندر صلاحیت گناہ کی نہیں تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ معصوم، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کو دوسرے بکری تقاضے ان کو حاصل ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ عبادت کر رہے ہیں. لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر بھوک بھی رکھی، پیاس بھی رکھی، بکری تقاضے بھی رکھے، خواہشات بھی رکھی، اور پھر کہا کہ ہم نے تمہیں عبادت کی. تو عبادت کے لیے پیدا کیا انسان کو، مقصد یہی ہے. صاف صاف لفظوں میں کوئی گھٹی چھٹی بات بھی اچھی لگا لے، صاف صاف کہہ دیا ماں خلق کی جن اور ان کا اللہ لیا بزون، جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. تو جب عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ جب بھی جتنا وقت انسان دنیا میں گزرے، جو کچھ لمحات عمر کے تو نصیب ہو، وہ سارے کے سارے عبادت میں کرتا ہے، عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں کرے، کیونکہ یہی مقصد ہے دنیا میں آنے کا، یہی مقصد ہے تخلیق کا. اور دوسری طرف ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیے، اور معاوضہ ان کے لیے مقرر کیا جنت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جب تمہاری جانیں خرید لی ہیں اور اس کا معاوضہ تمہیں ملنے والا ہے جنت کی طرف. تو جانیں خریدنے کے کیا معنی؟ کہ اب یہ جان تمہاری نہیں ہے، تمہاری ملکیت نہیں ہے، یہ بکا ہوا مال ہے، بک چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خرید لیا. تو ان دونوں باتوں کا تقاضا یہ تھا کہ انسان سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے سوائے عبادت کے کوئی کام نہ کرے، لیکن اللہ جل جلالہ کی بارگاہ، کریم الکرما کی بارگاہ، اگر وہ اس مسئلہ تقدیر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سے یہ کہتے ہوئے نہ تمہیں کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ روزی کمانے کی اجازت، نہ ملازمت کی، نہ تجارت کی، اور بس صبح سے شام تک ہماری عبادت کیا کرو، تو حق تھا ان کو کہنے کہ یہی ہمارا تحریر کا مقصد تھا، یہی ہماری جانیں خریدنے کا مطلب تھا. لیکن خریدار ہے وہ کریم الکرما، ارحم الراحمین، اس نے خریدنے کے بعد یہ جان سے ہمیں لگا دیا کہ چلو تمہیں دے دی، اور دینے کے بعد یہ کہہ دیا چلو تمہارے لیے کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، اور اپنے خواہشات کو پورا کرنا بھی جائز، تجارت بھی جائز، زراعت بھی جائز، سڑک بھی جائز، سارے کام دنیا سے تمہارے لیے جائز کر دیا. صرف اتنی پابندی لگا دی کہ کرتے رہو سب کچھ، لیکن 5 وقت ہمارے بارگاہ میں آ جایا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، اور جو واجبات اور فرائض ہیں وہ ادا کر دیا کرو، اور جو کام کر رہے ہو اس میں اس بات کا خیال کر لو کہ یہ حرام کون سا ہے، حلال کون سا ہے، حلال طریقے کو خیال کرو، حرام کو بچو، بس باقی جو چاہو کرو، دنیا کھاؤ پیو سو آرام کرو، تفریح کرو، سب جائے، لیکن ان باتوں کا خیال کرو. اور صرف اتنی بات نہیں بلکہ یہ کہہ دیا کہ یہ جو تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، کر رہے ہو یہ سارا کا سارا اگر تم فرائض و واجبات کی ادائیگی کے بعد کرو گے اور حرام حلال کا خیال کر کے کرو گے تو یہ سونا، یہ آرام کرنا، یہ کھانا پینا، یہ بھی ہم تمہارے لیے عبادت ملے تو جتنی بات نہیں کہ جائز کر دیا، ثواب اس پر ثواب مقرر کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پڑھو اور یہ سوچ کر کھاؤ کہ یہ اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے، اس نے عطا فرمائی ہے یہ کھانا، میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہے، میرے اللہ کی عطا ہے. یہ سوچ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا اور کھانے کے بعد کہہ دیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ کھلایا، ہمیں یہ خراب کیا. یہ کہہ دیا پورا کھانا عبادت. کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، تو چلو ہم نے تمہارے کھانے میں بھی عبادت کیا. پانی کیا بسم اللہ کا وعدہ پڑھ کر آخری الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ پینا بھی عبادت. رات کو سوتے وقت یہ ذہن میں رکھا کہ بھائی میرے دفت ہے، اس کا بھی کچھ حق ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے اور اللہ بسم کا ہے اور اموت پڑھ کے سو گئے، اور صبح کو الحمد للہ بھی رمضان بادہ ماتنا پڑھ کر اٹھ گئے. سارا جو کچھ سوتے رہے وہ سونے کی لذت بھی عبادت کر دی. یہاں تک جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میاں بیوی آپس میں جو تعلقات قائم کرتے ہیں ان کے بارے میں فرما دیا کہ اگر جو حضور کے اندر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بھی ثواب ادا کرتے ہیں، اس پر بھی اجر ادا کرتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے. تو ایک مومن اگر چاہے تو کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں ہے جس کو وہ عبادت نہ بنا سکے. صرف مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہی نہیں، روزی کمانا بھی، تجارت بھی، صنعت بھی، زراعت بھی، ملازمت بھی، کھانا بھی، پینا بھی، سونا بھی، آرام کرنا بھی، تفریح کرنا. تفریح کرنا کا بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک حدیث فرمایا استجمو کرا احاکم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کبھی کبھی اپنی طبیعت کو فارغ کر کے جس کو اردو میں تفریح کہتے ہیں وہ کبھی کبھی کیا کرو، جائز حدود میں رہ کر. تو جب آدمی اس خیال سے کرے تفریح کہ میں قلب میں سر و دماغ کو سر و تازگی حاصل ہو، نشاط حاصل ہو، اور اس کے بعد پھر میں زیادہ قوت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کروں، اس نیت سے تفریح کرے گا، وہ تفریح بھی ثواب، وہ بھی اجر ہوگا. ایسا کریم القرما کہ ہم سے جانے خریدی اور معاملہ بھی اتنا زبردست، ارے جان کی کیا قیمت ہے اس جنت کے آگے، اس جنت کی نعمتوں کے آگے جس کے بارے میں فرمایا اب وہ سماوا تو اب جس کی لمبائی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ ہے، ایسی نعمت ہے جو کبھی کسی نے سوچی نہیں، کبھی کسی نے دیکھی نہیں، کبھی کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا، وہ نعمتیں. اور نعمتیں چھوڑو، قرآن میں جو ایک بات ذکر فرمائی ہے کہ جنت کے اندر آدمی کو یہ نعمت حاصل ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ تو آئندہ کا خوف ہوگا نہ ماضی پر صدمہ ہوگا، غم نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. یہ ایسی نعمت کرنا، اس نعمت کو ذرا سوچو، دنیا میں انسان کو ساری عمر کبھی یہ نعمت نصیب نہیں ہوگی، ہر لمحے کسی نہ کسی بات کا صدمہ دل میں رہتا ہے، فلا بات کیا ہو گئی تھی، فلا بات کیا ہو گئی تھی، اس سے آتا تھا. اور کچھ نہ کچھ خوف رہتا ہے، یہ کر لیا تو کھا رہا ہے، کھانے میں لذت آئی ہے، لیکن خوف ہے اتنی زیادہ کھا لیا تو کہیں میدا خراب نہ ہو جائے، پانی پی رہا ہے پانی میں لذت آ رہی ہے، زیادہ پی لیا تو کچھ چھوٹا لگ جائے، خوف لگا ہوا. تو خوف سے اور صدمے سے کوئی لمحہ انسان کا خالی نہیں دنیا میں. جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. کھا رہے ہو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ کھانے کے نتیجے میں حیضہ ہو جائے گا یا بدہضمی ہو جائے گی یا معدہ خراب ہو جائے گا یا السر ہو جائے گا، یہ کوئی خوف نہیں. اور ماضی پر تو حضرت کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ جنت کی خوبصورت میں عطا فرمانے والے ہیں، تو اتنی بڑی قیمت لگا دی ہے ہماری جان کی، اور پھر اتنی بڑی قیمت لگا کر جان خریدی پھر واپس کر دی، چلو تم ہی فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھا کر صرف اتنا ہی نہیں کہ فائدہ اٹھانا جائز کر دیا, کہتے ہیں کہ تم اپنے نفس کو آرام پہنچا رہے ہو, لذت پہنچا رہے ہو, لیکن صحیح طریقے سے, مباح طریقے سے, حلال طریقے سے کر رہے ہو, تو یہ بھی ہم تمہارے لیے عبادت میں لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تو ہے, تو سب کچھ عبادت. دیکھو ہے تو یہ بھی عبادت کہ آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھائے, الحمد للہ پڑھ کے ختم کرے, پانی بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے, الحمد للہ پڑھ کے ختم کرے, یہ بھی عبادت کرے, جن بچوں کے لیے جائے ذرائع سے کمائی حاصل کرے, یہ بھی عبادت, اور نماز پڑھنا بھی عبادت. لیکن عبادت عبادت میں فرق جو بات سمجھانے کی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عبادت عبادت میں فرق, ایک عبادت وہ ہے جو ڈائریکٹ عبادت ہے بلا واسطہ, جس کا مقصد سوائے اللہ کی بندگی کا تو غور ہے, جیسے نماز, جیسے روزہ, جیسے حج, اس کا مقصد ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اس کے ساتھ کچھ اور چیز وابستہ ہے. اور ایک عبادت وہ ہے جو انڈائریکٹ عبادت ہے, یعنی بل واسطہ عبادت ہے, براہ راست عبادت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو عبادت بنا دیا. جیسے کھانا میں نے لکھا کہ کھانا آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے, کھانا اصل میں عبادت کھانے, لیکن کیونکہ اللہ کا نام لے کر کھایا, اللہ کے حکم کے مطابق کھایا, اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیا. یہ ہے عبادت تو وہ بھی, لیکن عبادت ہے وہ ان ڈائریکٹ دل واسطہ دوسرے طریقے. اور یہ نماز, یہ ذکر, یہ تلاوت, یہ تسبیح, یہ ڈائریکٹ عبادت ہے, یہ براہ راست عبادت ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے, دونوں ہی فرق ہے. اب ظاہر ہے کہ جو عبادت ڈائریکٹ ہے وہ ذرا فضیلت رکھتی, اس میں فضیلت زیادہ ہے, اس میں زیادہ نور ہے, اس میں زیادہ برکت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہے, اس سے روحانیت سے انسان کی ترقی ہوتی ہے, وہ اعلیٰ درجے کی چیز. اور دوسرے نمبر کی جو عبادت ہے وہ ثواب تو ہے, لیکن روحانیت میں اس کا وہ مقام نہیں جو ڈائریکٹ عبادتوں کا مقام ہے. تو اس وجہ سے انسان ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تمہارے لیے کھانا پینا سونا جاننا سب عبادت بنا دیا ہے, لیکن حدود سے پابند رہ کر کام کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ عام دنوں میں جب ہم وہ سب کام کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, آرام کرتے ہیں, تفریح کرتے ہیں, کمائی کرتے ہیں, تو یہ کام دنیاوی کام ہے, ان دنیاوی کاموں میں انسان منہمک ہو جاتا ہے, اور منہمک ہونے کے نتیجے میں جو عبادت کی روحانیت ہے وہ انسان سے جاتی رہتی ہے, انہما کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ بتائے اس میں اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے, گناہ ثواب کا خیال نہیں رہتا, حلال حرام کا فرق بعض اوقات نہیں رہتا, جائز ناجائز کا فرق نہیں رہتا, کیونکہ ناجائز کام بھی کر بیٹھا. تو ٹھیک ہے ساری عبادت ہے, لیکن اس میں منہمک ہونے کے نتیجے میں اس کے اندر غلطیاں ہو جاتی ہیں, گناہ ہو جاتے ہیں, اور غلطیاں گناہ ہونے کے ساتھ کم از کم اتنا تو ہوتا ہی ہے کہ اس میں انحراف کے نتیجے میں روحانیت میں جو انسان ترقی کر رہا تھا اس کا اس کی رفتار سست, جو اللہ جل جلالہ نے اپنے فرض و کرم سے یہ فرمایا کہ سال کے 11 مہینے جو تم کچھ کام کرتے رہے اس کے نتیجے میں تمہاری روحانیت میں کمی آ گئی, تعلق مع اللہ میں کمی آ گئی, اور جب گناہوں یا خطاؤں کی جنگ تمہارے ساتھ لگ گئی, تو یہ 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دے رہے ہیں کہ جو کچھ 11 مہینے میں جنگ لگی تھی وہ ساری کی ساری مرضوں سے آپ, یہ ہے مقصد کہ 11 مہینے تم کھاتے پیتے رہے, سوتے جاگتے رہے, آرام کرتے رہے, تفریح کرتے رہے, یہ کرتے رہے, وہ کرتے رہے, اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر روحانیت میں تمہاری کمی آ گئی تھی. سن لو, اب 1 مہینہ ہم تمہیں ایسا دے رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر اپنی یہ گند صاف کر لو, اپنی یہ گند صاف کر لو, اور اپنے آپ کو اس بلا سے نکال لو, اپنے روحانی درجات میں ترقی کرا کر. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والوں ہم نے تمہارے پر روزے فرض کیے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے, اور پھر آگے فرمایا کیوں بنتی ہے؟ لال لکھو تب تک تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. یہ ہے مقصد روزے کا. یہ مہینہ صرف یہ نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کا ترابی پڑھ لی، بلکہ اس مہینے کا اصل تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اس کو اپنی جڑ صاف کرنے کے لیے استعمال کرے. یہ ایک اوور ہالنگ ہو رہی ہے. جو کچھ زنگ لگ گیا تھا، میل جم گیا تھا، جو گندگی لگ گئی تھی، اس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنم کر رہا. یہ مہینہ اسی لیے کہا گیا اس کو کہتے ہیں شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ. ارے مہینہ سارے اللہ کے ہیں، شوال بھی انہیں کا، شعبان بھی انہیں کا، رجب بھی انہیں کا، ہر ایک مہینہ انہیں کا. لیکن خاص طور سے رمضان کو شہر اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب یہ مہینہ آئے تو اس میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کی عبادت، دائرت عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے، خالی کرے. تو بات صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی روزہ رکھیں گے، وہ تو انشاءاللہ رکھنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے. ایک مسلمان کے لیے ناگزیر ہے کہ روزہ رکھے. بات صرف اسی میں، بات ساتھ میں یہ ہے کہ اس مہینے کو پہلے سے ایسا نظام بناؤ، ایسا طریقہ اختیار کرو کہ رمضان کے اندر دوسرے مشاغل کم ہو اور ڈائریکٹ عبادت کے کام زیادہ ہوں. عام دنوں میں جو عبادت کے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، رمضان میں ایسا کام کرو. اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں حتی الامکان دوسرے کاموں سے فارغ کرنے کی کوشش کرو. ظاہر ہے کہ وہ اپنی تجارت میں تھوڑا یہ سوچے کہ ذرا دس فقط میں ضرور کروں گا، ذرا وقت اسلام میں چلتا نہیں کوشش کروں گا. ملازم ہے وہ اپنے آفات کے اندر اس کا تمام کرے، پہلے سے اس بات کا خیال کرے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس طرح تیار ہو استقبال رمضان. آج بجن بن گئی ہے پوری استقبال رمضان. لوگ اس کے بارے میں استقبال رمضان کی باقاعدہ تقریریں منعقد کرتے ہیں اور اس کے اندر جشن مناتے ہیں اور تقریریں ہوتی ہیں. وہ تو محض ایک رسمی کارروائی. اصل استقبال رمضان کا یہ ہے کہ پہلے سے اپنا نظام اوقات بناؤ، اپنے آپ کو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ فارغ کرو، دوسرے مشاغل کم کرو. اور یہ مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہاری روحانیت میں جو کمی آ گئی تھی اس کی تلافی کر سکے. اس واسطے دن صاف کرنے کے لیے اس نے اپنے اوقات کو کیا کرو، اس اوقات فارغ کر کے جو عام دنوں میں جو کام نہیں کر پاتے، کم سے کم رمضان میں وہ کرو. کیا مثلا چلے، عام دنوں کے اندر نوافل کی اتنی توفیق نہیں ہوتی، تہجد نہیں پڑھا جاتا، رمضان میں اہتمام کرو، صبح رمضان کے اندر سارے رمضان تہجد ضرور پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے آسان یہ کر دیا، آسان یہ کر دیا کہ آدمی شہری کھانے کے لیے اپنے پیٹ کے کھاتے تو اٹھتا ہی ہے، کہ اٹھنا تو ہے، تو اس سے ذرا کچھ پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ، اور اس میں تہجد کی رکعتیں 8 رکعتیں کم از کم پڑھ لو. یہ عام دنوں میں نہیں کر رہے تھے، اور رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر رات اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کا منادی پکارتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقبل، کہ خیر کے طرفدار سامنے آ اور اے بدی کے طرفدار پیچھے آئے. اللہ تعالیٰ جن سے منادی ہوتی ہے یہ ساری رات. تو ان راتوں کو اس کام میں خرچ کرو کہ تہجد پڑھ لو. عام دنوں میں اشراق نہیں ہوتی، اس زمانے میں پڑھ لو. عام دنوں میں چاش نہیں ہوتی، اس زمانے میں پڑھ لو. عام دنوں میں ابواب نہیں پڑھی جاتی، مغرب کے بعد 2 رکعتیں سننے سے موقع تھا، 4 رکعتیں اور ملا کر 6 رکعتیں ابواب کو پڑھ لو، اس کا اہتمام کر لو. عام دنوں میں جو نفلی کام نہیں کر پا رہے تھے، وہ ان دنوں کے اندر خاص طور پر اہتمام کرو. ایک کام چاہیے. دوسرا کام یہ کہ تلاوت قرآن، قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس رمضان کے اندر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ جل جلالہ نے اس قرآن کریم کے ساتھ رمضان کے مہینے کو خاص نسبت عطا کرتا ہے. اللہ نے نازل کرنے کے لیے یہی مہینہ منتخب کروایا, قرآن نازل کیا گیا اس مہینے میں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو سنا رہے ہیں, جبریل امین علیہ السلام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں, دونوں میں دور ہوتا رمضان کے مہینے میں پورا قرآن کو اس طرح سنایا جاتا ہے. تو قرآن کو بڑی خاص نسبت ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے آدمی, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے. اور جن لوگوں کا قرآن صحیح نہیں ہے, قرآن پڑھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے, محض صحیح نہیں ہے, الفاظ سے زیادہ نہیں ہوتے, وہ ان دنوں میں خاص طور پر اہتمام کر لیں کہ بھائی کم از کم قرآن کی صحیح پڑھنے کا اہتمام ہو جائے. اور اگر اور کچھ وقت ملے تو قرآن کی تفسیر, کوئی مستند تفسیر لے کر, مسلمان جو قرآن ہے, تفسیر عثمانی ہے, ان کو سامنے رکھ کر اور قرآن کریم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرے, اس میں وہ کچھ وقت صرف کرے. اس کے علاوہ ذکر و تسبیح, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں زبان پر کوئی ذکر رکھے. خاص طور سے کرتا ہوں کہ کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ سارا کلمہ یہ کثرت سے آدمی پڑھے, درود شریف کثرت سے پڑھے, اور بقرہ استغفار کثرت سے کرے, اور درود شریف اس کا اہتمام کثرت سے. ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو مجبور کر زیادہ سے زیادہ کرے, اس طرح ہر یہ تو کرنے کے کام. دو خاص طور پر جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کر رکھی ہیں, ایک ہے روزہ اور ایک ہے تراویح. تو روزے میں روزے تو رکھنا ہی ہے, لیکن روزے کے آداب میں, بلکہ روزے کے ایک طرح سے شرائط میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی اس مہینے میں گناہوں سے بچنے اور گناہوں سے اجتناب کی پوری کوشش کرے, کہ نگاہوں کی حفاظت ہو, زبان کی حفاظت ہو, کانوں کی حفاظت ہو, نگاہ کسی غلط جگہ پر نہ پڑے, نگاہ کسی غلط جگہ پر نہ پڑے, زبان سے کوئی جھوٹ تو غیبت نہ نکلے, کان سے غیبت نہ سنے, آپ کو گانا بجانا نہ سنے, اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. وجہ کیا ہے؟ اور جنہوں بھی بچانا چاہیے, لیکن رمضان میں خاص طور پر اس لیے کہ بھائی روزہ رکھ رہے ہو, تو روزے کے اندر تم نے کھانا تم نے چھوڑا, حالانکہ کھانا حلال تھا عام دنوں میں اس کو چھوڑ دیا, پینا تم نے چھوڑا حالانکہ عام دنوں میں پانی پینا حلال تھا پھر بھی چھوڑ دیا, تو جو حلال پینے تھی وہ تو چھوڑ دی, جو کرے گا بنا ہوتا اپنے آپ کو. دیکھو ایک بات, گناہوں سے بچانا ہے, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی یہ مرتبہ اہم کر رہے ہیں, تو بھائی اور سال کے گیارہ مہینے جو کچھ بھی کرتے رہے اس کو کرتے رہے, یہ ایک مہینہ اب بات آ رہا ہے, اس میں نگاہ کسی بھی ناجائز چیز کو نہیں دیکھے گی, ہر کرنے آدمی گنا سے بچا. اگر تو ویسے ہی ہمارے گھروں میں ٹی وی ایسا مصیبت بن گئی ہے کہ ہر گھر اس میں گھر گھر جو ہے وہ نگاہ کے غلط استعمال میں ہوتا ہے. اگر تو وہ ہے ہی ایسی چیز کہ اس کو اپنے گھر میں رکھنے کی چیز نہیں, لیکن اگر کسی کے گھر میں ہے تو خدا کے لیے کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں تو اس کو اٹھا کے رکھ سکتا ہوں کہ یہ نگاہ جو ہے یہ اس کا کسی گھر جگہ پر استعمال ہے, کم سے کم رمضان کے تو کر لو, خدا رمضان کے اندر اس بات کا اہتمام کر لو کہ لقمہ حرام نہ جائے, ورنہ یہ عجیب معاملہ ہوگا ادھر سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام رزق سے, حرام رزق سے افطار کر رہے اس روز سے کیا نورانیت حاصل ہوگی, اس سے کیا فائدہ ہوگا, اس سے کیا لکھنیت حاصل ہوگی, اس روزے میں حرام مال سے افطار کیا جائے. تو کم از کم رمضان کے لیے اس بات کا اہتمام کر لو کہ کوئی رزق کا ایک نوالہ بھی حرام طریقے سے نہیں آئے. اس کو کہیں گے اگر جو لوگ وعدہ کے ہیں جن کی ملازمتیں یا آمدنیاں ایسی ہیں تو کم سے کم اس مہینے کے لیے سوچے بیٹھنے سے قرض لے کر اس مہینے کا خرچ کرائے گا. اگر تمہارا ادا کرنا چاہیے تو اپنے زبان سے جھوٹ بولو ضرورت کر مجھے سارائی جب آپ کو کرتا ہے تو اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس جھوٹ اور ضرورت سے اپنے آپ کو بچاؤ. کم از کم اس مہینے کے اندر کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام ہمارے آپ کے لیے سہولت کا یہ کر دیا, یہ فرما دیا کہ رمضان کے مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. کیا مانا کہ اس مہینے کے اندر شیطان مومن کو بہتا نہیں سکتا, شیطان مومن کو بہتا نہیں سکتا اور کسی گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتا. رمضان کے مہینے میں لگا اس کی طاقت کم کر, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھائی ایک شیطان قید ہو گیا تو کچھ گناہ کیوں ہو گئے. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان میں گناہ کرتے ہیں, جھوٹ بول رہا ہے, کوئی غیبت کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو حالانکہ شیطان قید ہو تو کچھ جھوٹ ہو رہا ہے. تو اصل میں جو بغال کا ہے وہ لگتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں دنیا میں وہ سب شیطان کراتا ہے, حالانکہ بات یہ نہیں ہے, سارے گناہ شیطان نہیں کراتا. بہت سے گناہ ایسے ہیں جو خود انسان کو اپنا نفس کراتا ہے, نفس کا فائدہ کراتا ہے, شیطان کو بھی کون دخل ہے. خود آدمی نے اپنے نفس کی خواہشات سے مغلوب ہو کر تو گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو شیطان تو اس میں دخل نہیں ہوتا. جو کسی نے کہا کہ پہلے وقت تو خود کریں لعنت کریں شیطان پر, پہلے بچ کو خود کریں لعنت کریں شیطان پر, کل دل تو خود کر رہے اور سارا کچھ اس سے ختم دیتے ہیں کہ بھائی جو کچھ کیا اس نے کیا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے, انسان کا لفظ بھی انسان کو گناہ بنانا پڑتا ہے, لیکن اس کا فرق ہے کہ عام دنوں میں گناہوں پر آمادہ کرنے والے دو چیزیں ہیں, ایک انسان کا لفظ اور ایک شیطان. لیکن رمضان میں گناہ پر آمادہ کرنے والی ایک طاقت یعنی شیطان کی وہ مغلوب ہو جاتی ہے اور بے اثر ہو جاتی ہے, ایک رہ جاتی ہے وہ. اس واسطے دعاؤں سے بچنا نسبتاً عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اندر لانا آسان ہے. کس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ میں خوشخبری بھی سنا دی نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنۃ, جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے گناہوں سے محفوظ رہ کر انشاءاللہ اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا. اس واسطے ہمارے حضرت فرما دیتے حضرت حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی رمضان آنے سے پہلے سب کے اپنے نفس کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ ایک مہینہ ایسا آ رہا ہے اس کو تو جس طرح بھی ہوگا گناہوں سے بچ کر گزارنا ہے, باقی اس سے بچ کر پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اس کے مطابق کھاؤ پیو. یعنی شہری میں اس کو تعلیم بھی تمہیں کھانے کی اجازت دی اللہ تعالیٰ نے, رات میں بھی اجازت دیا کھانے پینے کی, وہ اس کو اجازت سے استعمال کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کیونکہ روزے کا مقصد ہے ذرا انسان کے نفس کو مارنا, یاد رکھتے ہیں کہ بھی کم کھانا چاہیے. بعض علماء کا اور بعض لوگوں نے یہ بات لکھی ہے, غزاری بھی غزاری سمجھتے ہیں کہ بھائی ذرا عام دنوں کے مقابلے میں ذرا میں کم کرو کم کرو. ہمارے حضرت اکبر عمر کو ذرا کا سدیش فرماتے ہیں کہ بھائی یہ امام کا ذوق ہے لیکن ذوق میں چھوٹے کو بڑے سے اختلاف کرنے کا حق ہے, تو اس واسطے میرا مجھے تو اس سے کہ روزے کے اندر آپ نے ساری کاروں بھی لوگ کھائے. حضرت فرماتے ہیں تیرے خوب کھا ساری لگی اور اس ساری لگی کیوں, اس واسطے کا حدیث سے فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ حضور نے فرمایا کہ اس رمضان کے مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے, یہ ذات کی رزق المومن اس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی اضافہ تو اللہ نے کیا اس مہینے میں اور کھائے جا کے سوال تو جو اضافہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کیا تو وہ اسی مہینے کھانے کے لیے. اور بات درخت یہ ہے جو میں پہلی رات سے بار بار کہتا رہا ہوں کہ نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے نہ کھانا چھوڑنے میں کچھ رکھا ہے. اصل بات ان کے حکم کے ساتھ ان کی اتباع انہوں نے کہہ دیا مت کھاؤ کھانا خراب ہو. اب وہ بندے کا کھانا چھوڑ دو انہوں نے کھاؤ تو اب کھانے ہی میں عبادت ہے اب کھانے ہی میں سوال ہے. اب ان سے اقتدا کی رہے کہ انسان کھائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہر مسلمان کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب وقت ہو گیا افطار کا اس طرح میں حتی الامکان دیر نہیں کرنی چاہیے. جلدی افطار ہے سنت ہے اور اس کی کافی سنائی کیوں اس لیے سب طرح تک اب تک تو بھوکا رہنے میں اجر ثواب تھا. جب افطار کا وقت آ گیا اب اگر کوئی آدمی اور بھوکا رہے تو وہ مکروہ ہے. کیوں اس حساب سے اب تک ہمارا حکم یہ تھا کہ مت کھاؤ تو بھوکا رہنے میں اجر تھا اور ہمارا حکم یہ ہے کہ کھاؤ. تو اب اگر دیر کرو گے تو دیر کرنے میں ہمارے حکم کے خلاف ورزی ہوگی. اس واسطے اب کھانا ضرور ضرور کھاؤ تھوڑی ہو لیکن آدمی جب افطار کر تاکہ روزے کی جو مقدار اللہ نے مقرر کی ہے اس پر اپنی طرف سے کوئی اجازت نہیں. دوسرے طرف شہری کے اندر سنت یہ رکھی کہ شہری تاخیر سے کھاؤ دیر سے کھاؤ یہ نہیں کہ 12 بجے 1 بجے شہری خارج ہو گئے یہ سنت کے خلاف. شہری کے اندر افضل کیا ہے کہ آخری وقت میں جب صبح آگے کھڑوائی اس کی کچھ دیر پہلے آپ کی شہری کھائے. کیوں علاقے کا پہلے خارج ہو گیا تو اس کا مانا یہ ہے کہ اپنے اپنی طرف سے روزے کی مقدار میں اضافہ کر دیا. تو اب حقیقت تو یہ ہے کہ نہ کھانے میں کچھ ہے نہ بھوکا رہنے میں کچھ ہے. جو کچھ ہے ان کے حکم کی اطاعت. تو اس واسطے حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اجازت دے دی کہ کھاؤ اب پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں. کھاؤ اللہ تعالیٰ کی نعمت ضرورت سے کھاؤ شکر ادا کرو. ہاں زیادہ کھانا تو ہر حال میں منع ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا تو ہر حال میں منع ہے روزہ ہو یا نہ ہو رمضان ہو یا نہ ہو. لیکن اس کی وجہ سے شہری افطار کے اندر کمی کرنے کی کوئی وجہ نہیں. لیکن جو وقت ہے اس کو گناہوں سے بچانے کی یہ ہے روزے کا اصل. اور اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے جیسا کہ قرآن کریم فرمایا کہ روزے رکھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو تو اس کے اندر خدا کے خوف میں اضافہ ہو تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ بڑھے اور دل میں خدا کا خوف پیدا ہو تقویٰ حاصل ہو لعلکم تتقون. یہ ہے حالات یہ ہے روزے کا طریقہ. دوسری عبادت جو اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے مقرر فرمائی وہ ہے تراویح 20 رکعتیں عشاء کے بعد. تو بظاہر لمبی نماز ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرض تو کیا نہیں بلی فرض ہو تمہارے دن. لیکن حضور علیہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے فرض کیے میں نے تمہارے لیے خود تراویح پڑھنے کو سنت کرایا. سنت اصول کے باپ کا تراویح کا فرض. تو بظاہر تو بڑا مشقت معلوم ہوتی ہے 20 رکعتوں میں لیکن ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بیان فرمائے تو بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے ہیں کہ ارے بھائی یہ جو 20 رکعت ہے تمہارے لیے رکھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طور پر یہ رابطہ کرو کس کو نہیں دینا. نعمت یہ ہے کہ تمہیں ہر روز 40 سجدے زیادہ کرنے کی نعمت اللہ نے تمہیں عطا کر دی. عام دنوں میں ربیع الاول تو 20 رکعت میں 2 سجدے تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے. اور سجدہ کیا چیز ہے؟ سجدہ یہ ہے کہ جب پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹیک دی تو فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو بندے کو دنیا میں حاصل ہو. اس سے زیادہ قرب کہیں اور حاصل نہیں. دادی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سلجے چال سلجے چال بکری اور قرآن شریف میں یہ سورہ اقرا جو ہے اس کا آخری جملہ بڑا پیار کا جملہ ہے, ہے سلجے کی آج کروں گا تو سب کا سلجا واجب ہو جائے گا, جب اس طرح کر لے گا سلجا تو فرمایا کہ وسجد وقتی, بڑا پیار کا جملہ ہے کہ سلجا کرو اور میرے پاس آ جاؤ, سلجا کرو اور میرے پاس آ جاؤ, میرے قریب آ جاؤ, کیا پیار کا جملہ ہے, سلجا کرو میرے پاس آ جاؤ. تو بتایا یہ کہ اگر میرا کل چاہتے ہو, میرے قریب آنا چاہتے ہو, نزدیک آنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ یہ ہے کہ میرے آگے سجدہ کرو, سن لگا تم اس وقت آتے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر تراویح مشروع کر کے 40 سجدے زیادہ آتا فرمایا, کیا مانا کہ 40 مقامات سے کل زیادہ آتا تھا, 40 مرتبہ حاضری کا زیادہ موقع بخشا روز روزانہ اچھے بار بار. تو عام دنوں میں جتنی مرتبہ قریب ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر زیادہ یہ قرب کی دولت ادا کر دی. تو بھائی اس کی قدر کرو کہ یہ مقامہ کرتے روزانہ کرو, اب جب روزانہ اتنا ہوگا روزانہ آدمی 40 مرتبہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو تعلق مضبوط نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں, اس کے ساتھ تعلق میں, اس کے خوف میں, اس کے ساتھ امید میں, اس کی رحمتوں کے ساتھ تعلق میں کہیں سے کہیں جاتا ہوگا. تو اس واسطے تراویح کا احترام ضروری ہے, جو آپ نے تراویح کا کوئی سب چھوڑے نہیں. تو بھائی اس طرح اگر رمضان گزار لیا, اللہ تعالیٰ اپنے آنے سے مجھے آپ کو سب کچھ کی طرف ہے, تو اس طرح اگر رمضان گزار لیا تو انشاءاللہ سننا انشاءاللہ یہ 11 مہینے جو گند رکھتی رہی ہمارے اوپر چاروں طرف سے, گرد و غبار میں ہم اٹ جاتے ہیں, گناہوں کے خطاؤں کے برے برے وسائل کے مادیت کے, ان سب وہ ساری گند انشاءاللہ کٹ جائے گی اس رمضان کے مہینے. اس واسطے اس رمضان کا انتظار ہے کہ یہ آئے اور ہماری گند کا دنیا کے لیے انتظار کرنا, اس کا عزم لے کر اس کا ارادہ کر کے پہلے سے نظام الاوقات اپنا بنا کر اپنے مصروفیات کو مختصر کر کے رمضان کو حالت میں گزارنے کی کوشش کریں. اور بھائی ایک دوسرے کے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ کی طرف سے کرا. اور یہ رمضان کا مہینہ دعا کا ہی مہینہ, دعا سائی دعا کی مرادیں جو کچھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان سب مانگی جائے, اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے. جب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ قبول قبولیت کا کی امید ہوتی ہے, اور دعا کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے. زیادہ ہم ایک مہینے سے آپ سے رات رات سے ملاقات نہ ہو, لیکن امید ہے کہ دعا میں سب ایک دوسرے کو جائیں, تو یا اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دیجیے, تو سب ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے امید ہے کہ رمضان کے برکت میں رحمت حاصل ہوگی. دعا کر دعا الحمد للہ رب العالمین, دعا فرمائیے اللہ اللہ.